الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز بہن اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پانچویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے. پانچواں پارہ جہاں پہ شروع ہو رہا ہے، تو اس سے مان قبل سورہ نساء شروع ہو چکی ہے. سورہ نساء کا ایک نہایت ہی مختصر سا تعارف جو ہے وہ ہم نے کل بیان کیا تھا. اب یہ پورے پانچویں پارے کے اندر سورہ نساء اس پہ محیط ہے ساری، بلکہ اس کے بعد چھٹے پارے کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ ہے. تو جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جنگ سورۃ النساء جو ہے جنگ احد میں، جنگ احد شوال 3 ہجری میں ہوئی تھی، یہ ذہن میں رہے. تو اس وقت کے بعد سے پھر جو ہے 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا تھا، جب یہ 5 ہجری نہیں بلکہ یہ بھی 6 میں ہوا تھا. تو تب تک اس کے مضامین جو ہے وہ نازل ہوتے رہے، لیکن زیادہ تر حصہ اس کا جو ہے وہ 3-4 ہجری کے اندر جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور 5 کے اندر بھی. تو مختلف اوقات میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوتی رہی ہے. اب جنگ احد کے بعد کی جو صورتحال جو ہے وہ جو پیش آئی تھی مسلمان معاشرے کو، ایک بہت ہی اپ سیٹ ڈاؤن سچویشن کا جو ہے سامنے کرنا پڑا. ایک بہت ہی مختصر سی دیکھیں کہ ایک جمعیت تھی مسلمانوں کی، اور اس میں سے بھی 70 افراد شہید ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا اسلامی اجتماعیت کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے جو سارے مردان کار، سارے لوگ جو ہے مرد حضرات، جو گھروں کے کفیل اور قوام اور جو ہے وہ گھروں کے جو ہے چلانے والے، وہ جب چلے گئے 70 بڑی تعداد کے اندر، یہ غالباً ایک تہائی تعداد جو ہے یا جو وہاں پہ لوگ موجود تھے اس کے قریب قریب بنتی ہے. تو اس سے پھر جو 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 وہاں پہ پورے معاشرے کے اندر جو ویکیوم کریٹ ہوا، جو خلا پیدا ہوا، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو پھر اس صورتحال کو سے نبڑنے کے لیے بھی، اور اس صورتحال میں جو مسلمانوں کو مسائل درپیش تھے، ان مسائل کو بھی اس صورت کے اندر خاص طور پہ ایڈریس کیا گیا ہے، جس میں نکاح کے معاملات ہیں، مہر کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے ہیں، پھر یتامہ ایک بہت بڑا، اور ویڈوز بیوائیں بہت بڑا ایک جو ہے وہ فیکٹر بن گیا تھا. 70 افراد شہید ہوئے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، ان کے بچے جو ہے یتیم ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا، ایک پورا انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی اجتماعیت کے اندر. تو اس کے بارے میں پھر اسلام، اور یہ سارے کے سارے نظام، کسی بھی نظام معاشرت کا ایک اہم جز ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اسلامی نظام حیات اور اسلامی نظام معاشرت کے بارے میں یہاں پہ اس صورت کے اندر تفصیلی احکام آئے ہیں. اور نہ صرف یہ، بلکہ اگر آپ اس کو یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ صورت، اس صورت میں یعنی قرآن مجید کے اندر اس صورت کا کیا مقام ہے. پہلی صورت جب نازل ہوئی ہے جو قرآن مجید میں موجودہ ترتیب کے اندر ہے، سورہ البقرہ. تو سورہ البقرہ کے اندر بالکل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برپا کیا، اور اس رسول کو اس امت میں جو ہے وہ برپا کیا، اور نیا قبلہ مقرر کیا، اور نئی امت مقرر کی. تو پھر ایک نئی جو ہے وہ یہ ملت وجود میں آئی، اور اس کے ابتدائی احکامات آپ کو وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں. اور پھر یہ بتایا گیا کہ پچھلی امت ایک موجود تھی، اس کو معزول کیا گیا ان وجوہات کی بنا پر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کام وہ بطور امت کرنے میں ناکام ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے اس امت کو جو ہے نصب کر دیا ہے. یہ جو ہے وہ اب اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران کے اندر ابھی ہم نے جو اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعیت، مسلمانوں کا نظم، مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق، وہ بہت ضروری ہے. اور چونکہ جنگ بھی درپیش تھی، تو پھر جنگ احد پیش آ گئی. جنگ احد کے اندر جو مسلمانوں میں بالکل جو نوزائیدہ مسلم تھے، اور جو ایک نئی جو ہے وہ اجتماعیت تھی، اس سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں، ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کو رہنمائی دی ہے. اب یہ جو ہے کنٹینیو ہے، آگے ایک درجہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو پھر اس میں ہر قسم کے مسلمانوں کے، چونکہ ایک نیا اسلامی نظام، ایک نیا نظام حیات برپا کیا جا رہا تھا، تو مسلمانوں کو ہر قسم کے پھر اس میں ہدایات دی گئیں، جس میں اسلام کا نظام معاشرت ہے، نظام حکومت ہے، نظام عدل و انصاف ہے، خانگی نظام ہے یعنی فیملی سسٹم ہے، فیملی سسٹم کی بہت ہی عالی نظام کی بہت ہی تفصیلی قوانین اس میں بیان کیے گئے ہیں، معاشرتی قوانین ہیں اور تعزیری قوانین ہیں. تعزیری قوانین وہ ہوتے ہیں جو پینل کوڈز کے اندر شامل ہوتے ہیں، جس میں مختلف جو معاشرے کے اندر جو مختلف جرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو جس کے اندر سزائیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. اب اس صورت کے مخاطبین کون ہیں؟ اس صورت میں تین مخاطبین، تین گروہ مخاطب ہیں اس کے. مسلمان بحیثیت امت اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کی فرمایا ہے، اور نمبر دو منافقین کو خطاب کیا گیا ہے. اور یہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے عناصر ہوتے ہیں جنہیں پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح کے اندر ففتھ کالمسٹ کہا جاتا ہے، یہ وہ گروہ تھا. اور اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے اس صورت کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور ان کی رشد دوانیوں کو واضح نمایاں کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان سے کس طریقے سے ان سے بچ کر تمہیں رہنا ہے اور ان سے ہوشیار رہنا ہے. اور تیسرا گروہ جو اس صورت میں مخاطب کیا گیا وہ اہل یہود کا، اہل کتاب کا ہے، یعنی یہود و نصارہ کا ہے، اور ان کو مختلف مواقع پر مختلف انداز میں ان کو خطاب کیا گیا ہے ایز ریکوائرڈ، یا جیسے بھی حسب جو ضرورت حسب موقع ان کو خطاب کیا گیا ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک خاندان سے لے کر اور ریاست تک جو ہے ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ انہیں ان کا جو بنیادی فریضہ ہے دعوت کا وہ لازمی طور پر جاری رکھنا چاہیے، اور اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر رہنا چاہیے. بہت بڑا مضمون ہے یہ، غالباً اگر آپ دیکھیں کہ صورتوں کے حوالے سے دیکھیں تو نفاق کا سب سے بڑا مضمون اس صورت کے اندر واقع ہے، اگرچہ اس پہ پوری صورت المنافقون الگ طور پہ بھی موجود ہے اور دوسری صورتوں کے اندر بھی اس کا جو ہے اس کے موجود ہیں اس کے احکامات. اب شرعی احکام میں سے سب سے زیادہ تفصیل جو اس کی صورت کے اندر آئی ہے وہ آئلی قوانین ہیں اور خانگی زندگی سے متعلق قوانین ہیں، اور پھر اس کے بعد معاشرے اور معاشرہ سے متعلق احکام ہیں. اور جیسے کہ اس سے پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے امت کا ظہور ہوا ہے، اور پھر ارتقائی لحاظ سے ایک درجہ آگے بڑھ کر سورہ آل عمران میں جو ہے نئی امت کی تنظیم اور اتحاد کی جو ہدایت دی گئی ہیں. تو یہاں پہ پھر تمام جو ہے وہ جو پہلا یونٹ ہے کسی معاشرے کا، جو آپ کہہ سکتے ہیں جسے کہ ایک خاندان ہوتا ہے، خاندان سے لے کر پھر جو اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ہے ریاست، اس کے اداروں تک جو ہے یہ تنظیم اور نظم و ضبط جو ہے اور میدان جہاد کے اندر ہر جگہ پہ یہ جو ہے موجود ہونا چاہیے. اب جو ہے ریاستی اداروں کے قیام سے کیا جو ہے، آپ دیکھیں کہ جب قرآن نے ریاستی اداروں کی بات کی ہے تو اس سے متعلق صاف صاف طور پہ کیا بات نکلتی ہے، اس سے خود بخود یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کی طرف اشارہ ہے. اور یہ اشارہ اس لیے ہے کہ ابھی یہ مسلمان تیسری ہجری کے اندر جو ہے نازل ہونا شروع ہوئی، تو ظاہر ہے it was too early کہ جو talk about، تو اس وقت جو ہے اس جب ریاستی اداروں کے قیام کی بات کی گئی ہے تو اس سے خود بخود لازم آتا ہے کہ یہ ادارے کسی بڑے نظم کے اندر کام کریں گے، کسی بڑی ایڈمنسٹریشن کے اندر کام کریں گے، اور وہ اسلامی حکومت کا ادارہ اور اسلامی حکومت کا نظم جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے. پھر اس میں مختلف جو ہے احکامات آئے ہیں. ایک بات آئی ہے یہاں پہ کہ انسان اگر، اور بہت بڑی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی آپ سمجھ لیں کہ نشانی ہے اور رحمت کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں جو ان سے بچتا رہے، اور تو پھر بھول چوک سے ہو جانے والے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے نہیں خوردبین رکھی ہوئی ہے اور ہر بندے کو اور ہر انسان کو اس کی جو ہے بالکل ان معمولی لفظوں بھی پکڑتا رہے گا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو، اس کا باغی نہ ہو، اس کا سرکش نہ ہو، اور بڑے گناہ جو ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے اگر بچتا رہے تو بھول چوک سے ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے یہ. انسانی معاشرے میں لوگ، کوئی بھی معاشرہ، انسانی معاشرہ کہیں بھی موجود ہو تو لوگ اس میں مختلف مراتب کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، کوئی بڑے رینک کے، کوئی جو ان کو سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، درجات حاصل ہوتے ہیں. یقینی طور پر اسی طرح اسلامی معاشرے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مراتب کے لوگ جو ہے فضیلت میں موجود ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف مراتے بتا کیے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہے, اس میں رشک یا اس میں جو ہے کوئی حسد کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک درجہ دیا ہے اور کسی کو دوسرا, کسی کو زیادہ مال دیا ہے, کسی کو زیادہ علم دیا ہے, کسی کو زیادہ فضیلت دی ہے, کسی کو کوئی دوسری چیز زیادہ دی ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو. اللہ تعالیٰ جو بھی مانگنی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے پھر وہ مانگا کرو. ایک اہم بات بہت اس صورت کے اندر موجود ہے اور وہ جو ہے وہ آپ سب سنتے ہیں. اس میں بتایا گیا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے, یعنی قوامیت کا یہ درجہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, عورتوں کے اوپر جو ہے, اس کو عام طور پر جو ٹرانسلیٹ اگر کیا جاتا ہے یا اس کا ایک جو عام تصور ہے جو غلط فہمی پہ مبنی ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کے انچارج بنائے گئے ہیں. یہ جو ہے عام طور پر جو ہے وہ ترجمہ اس کا اگر یا اس کا اگر تصور ہے تو یہ تصور جو اس کا صحیح نہیں ہے. اور یہ قوامیت کا درجہ اس بنا پر ہے کہ مردوں پر معاشی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور عورتوں پر یہ ذمہ داری جو ہے نہیں ڈالی گئی ہے. اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو مختلف جو لبرل اور سیکولر طبقے حضرات ہیں انہوں نے اس سے مرد و عورت کی مساوات اور ان کی جو حقوق کی بحث ہے اس کو کشید کیا ہے, حالانکہ یہ بالکل جو ہے درست بات نہیں ہے. جو ہے قوام کون ہوتا ہے؟ قوام جو ہے وہ قیم سے ہے اور جیسے جو ہے وہ قیام سے مبالغہ ہے, یعنی وہ جو سرپرست ہے, وہ جو نگران ہے, وہ جو محافظ ہے, وہ جو منتظم انتظام کرنے والا ہے. یعنی ہر وہ شخص جو کسی فرد, کسی ادارے یا کسی نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگرانی اور نگہبانی کرنے پہ اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہو تو وہ شخص جو ہے وہ قوام ہے. اب ظاہر ہے اس میں کوئی ایبسلیوٹ رینکنگ کی بات نہیں ہے, کوئی ایبسلیوٹ سپیریارٹی کی بات نہیں ہے, کوئی جو ہے مطلق کوئی جو ہے وہ فوقیت کی بات نہیں کی گئی ہے, بلکہ یہ جو فوقیت کی گئی ہے, ذمہ جو بتائی گئی ہے, وہ فوقیت اس وجہ سے ہے کہ ایک اس لحاظ سے کہ یہ مرد جو ہے یہ اس جو معاشرے کا اہم جو ادارہ ہے, جو خاندان ہے, اس خاندان کی قوامیت کی ذمہ داری اس کے پاس ہوگی. اس ذمہ داری کا وجہ یہ بتائی گئی, اس میں دو وجہ بتائی گئی. ایک وجہ کہ یہ اس قوامیت کا ذمہ اہل ہے, محافظت یا مدافع دونوں ہوں, ہاتھ پاؤں مارنا ہو, ہاتھ پاؤں مارنے کی استطاعت ہو, جو ہے وہ محنت مزدوری کرنا ہو, تو اس لحاظ سے ہمت جو ہے دونوں صنفوں میں سے مرد کے پاس زیادہ ہے. اور دوسری وجہ بتائیے کہ مرد جو ہے وہ بیوی پر اور بچوں پر اور پورے گھر والوں پر ان کی معاشی اور کفالتی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ڈالی ہے اور ان کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے یہ کوئی جو بھی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے یہ اس نے کوئی خود بخود ولنٹیئرلی نہیں یا تبرن قبول نہیں کی ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. اس لیے ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اسے پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے اور وہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. یہ جو ہے اس کی ایک بہت اس پہ اس لیے تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ یہ عام طور پر بہت جو ہے وہ غلط فہمیاں اس سے متعلق پیدا کی جاتی ہیں اور پھر کم تھوڑا سا علم رکھنے والے حضرات عام طور پر ان غلط فہمیوں کا اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری جو ہے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جو اگر پوری طرح ان کو اس کا علم نہ ہو تو وہ بھی اس جو ہے بحث کے اندر جو ہے وہ اس غلط فہمی کے شکار ہو سکتی ہیں. وراثت کے قوانین کو لاس انہیریٹنس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا, یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ کہ شاید قرآن مجید کے اندر کسی دوسرے مقام کسی دوسری کوئی تفصیل کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا ہے جس طریقے سے یہ بیان کیا گیا. اور پھر اس کے حوالے سے یعنی غیر معمولی تفصیل ہے اس حوالے سے, اس میں اخلاقی تعلیم کو بھی شامل کیا گیا ہے اور قانونی ضابطے بھی بنائے گئے. قانونی ضابطے یہ بنائے گئے کہ تمام لوگ جن کا وراثت کے اندر کوئی نہ کوئی حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کیٹیگوری کے لیے بالکل تمام کے تمام حقوق جو ہے ان کے حصوں کے ساتھ کسر کے حصوں کے ساتھ فریکشن کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیے ہیں کہ یہ ان کے جو ہے حقوق ہیں. لہٰذا اس کے بعد کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے, کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. سب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کی گئی ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے, ان کے مال کھانے کو بالکل آگ اپنے پیٹ میں ڈالنے کے جو ہے مترادف قرار دیا گیا ہے. جنسی بیر عربی کی روک تھام کی گئی ہے. آپ ذرا دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس جو ہے اس مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو قوانین یا اسلامی نظام حیات جو مرتب جو ہونے جا رہا ہے, تو کس قسم کی کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کوئی معاشروں کے اندر جو آج کل کے آپ سٹی اسٹیٹس کا جو تصور ہے اس کے اندر جو چیز شامل ہو اور اس کا تذکرہ پھر جو ہے ان قرآن کے اندر موجود نہ ہو. یعنی اس حوالے سے ہر چیز کا تذکرہ کیا گیا, جنسی بے راوی کی روک تھام کی گئی ہے اور اس کے لیے قانون بنایا گیا اور بدکاری اور فحاشی پر سزائیں کے جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. پھر بتایا گیا کہ عورت کا جو اپنا وجود ہے وہ ایک آزاد شخصیت کا حامل جو ہے وجود ہے اور اس کا ایک قانونی تشخص ہے اور اس کی وہ حقدار ہے اور وہ جو بھی عمل کرے گی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اس پہ جو ہے وہ الگ طور پہ اس عمل کی جو ہے اس کے اجر کی حقدار ہوگی. پھر اس کے بعد طلاق اور مہر اور عدت و نکاح کے مسائل بتائے گئے ہیں اور پھر ان حرام رشتوں کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے جن سے نکاح جائز نہیں ہے. یہ 15 قسم کے رشتے ہیں, 15 خواتین جو ہے کی تفصیل ہے, 15 وہ خواتین عورتیں جن کے ساتھ مرد کا نکاح جو ہے ممکن نہیں ہے, محرم رشتے حرام رشتے ہیں ان کی بتائی گئی. نکاح کا مقصد بتایا گیا ہے کہ جو ہے یہ نکاح کیوں ضروری ہے اسلامی معاشرے کے اندر, یہ گھر کی آبادی کے لیے بھی لازمی یعنی آبادی خانہ آبادی جسے کہتے ہیں اور معاشرے کے تسلسل کے لیے بھی اور پھر جو ہے عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے بھی یہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وجوہات بتائی ہیں کہ یہ انسان کی عزت اور عصمت کا حفاظت ہے جو نکاح ہے, تو یہ ان کی وجوہات بتائی گئی ہیں. تعدد ازواج کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی صورت میں جو ہے عدل کے ساتھ اس کو مشروط کیا گیا ہے کہ اگر تعدد ازواج جائز ہے اور بالکل جو ہے اس کی اجازت بھی ہے اور لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ لازمی نہیں ہے اور اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ لازمی طور پہ کریں, اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ جو عدل کی شرط لگا رہی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے مسائل ہیں, غسل کے ہیں, تجمم کے مسائل کا ذکر ہے اور پھر جو ہے وہ نظام شریعت کے اندر جو ایک جان کا احترام جو ہے وہ جو درکار ہے اس کی بھی جو ہے تفصیل یہاں پہ وہ بتائی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا توحید بیج میں, دراصل ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو جہاں بھی دعوت کا ذکر, دعوت کو کسی لمحے پہ بھی نہیں چھوڑا گیا, دین کا اصل رسول جو ہے توحید ہے, اللہ تعالیٰ کسی صورت کے اندر بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ جو ہے درمیان میں بتا دیا گیا کہ دیکھو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے, شرک کو معاف نہیں کرے گا, یہ کبائر الاکبر ہے, یہ تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے, لہٰذا اس کے بارے میں تو انسان کو بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ کہیں پہ کسی صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ صفات میں اور اس کے صفات کے جو تقاضے ہیں ان میں کہیں پہ جو ہے وہ شریک نہ ہو. پھر جو ہے بتائی گئی ایک بات نماز کے متعلق کہ نماز کو شعوری حالت میں جو ہے وہ پڑھا جائے, یعنی بغیر سوچے سمجھے, یعنی اس وقت ذکر تو کیا گیا ہے کہ اس وقت اگرچہ چونکہ ابھی شراب اور لیکر حرام نہیں ہوئی تھی تو اس وقت اس صورت میں اگر جو لوگ جو اس کو کنزیوم کریں تو پھر وہ نماز کی حالت میں قریب نہ جائیں نماز میں. تو یہ ایک تدریجن حکم تھا شراب کی حرمت کا, بعد میں اس کے جو ہے قطعی حرمت کے احکام بھی آ گئے, لیکن اس سے یہ بات صاف جو ہے ہمیں ملتی ہے, صاف طور پر اس کا اظہار ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے غور و خوض کے بغیر نماز پڑھنا اس کی روح سے بالکل خالی نماز ہے. یعنی اگر آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں اور آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر جو ہے یہ اس طرح کی نماز جو ہے اس کی روح سے بالکل خالی ہوگی. ادائے حقوق کی بات کیا, دیکھیں جب بھی معاشرت ہوگی لوگ معاشرے میں رہیں گے, ایک دوسرے کے قریب, ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے سے تعامل اور انٹریکشن کرتے ہوئے جو لازمی ہے کسی بھی معاشرے کا حصہ ہے, تو وہاں پہ پھر لوگوں کے ساتھ کچھ حقوق و فرائض جو ہے لوگوں پہ عائد ہوتے ہیں, ان حقوق ادائے حقوق کی بات کی ہے, رشتہ داروں کے حقوق, مساکین کے حقوق, پڑوسی کے حقوق, یتامہ کے حقوق اور سب کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہے بات کی گئی ہے. اس کے بعد ایک بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام قیامت کے روز جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہوں گے, یہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری یعنی اپنی اس امت کے اوپر جو ہے بطور کراؤن پروسیکیوٹر کے یعنی سب سے بڑے گواہ کے طور پہ جو ہے اس کو وہ پیش ہوں گے اور استغاثہ کریں گے. اور یہ بڑی یہ آیت ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی تو آپ اتنے روئے کہ آپ کے آنسو جو ہے آپ کی داڑھی سے مبارک سے نیچے گر رہے تھے. اور وہ یہ احساس تھا کہ میں اپنی امت کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہوں گا, اور وہ یہ کہ یہ امت نے کیا میری وہ گواہی ادا کر دی ہے کہ نہیں جو میں نے اللہ نے اس کے سپرد کر دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم آپ کو اس امت کے اوپر ایک گواہ کے طور پر جو ہے وہ پیش کریں گے. ہر امت کے اوپر ایک گواہ آئے گا اور اس امت کے اوپر آپ کو گواہ کے طور پہ جو ہے لایا جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور میرے عزیز بھائیوں اس یہ جو گواہی ہے ہم نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا تھا اور قرآن میں بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کا تذکرہ ہے کہ اس امت کا کام یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نکالا اس لیے ہے کہ یہ گواہ ہو دوسرے لوگوں کے اوپر. گواہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حق کا نظام اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول لے کے آئے, یہ جو دین اسلام ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دینا ہی حق کی گواہی ہے, اسی کو حق کی گواہی کہا گیا ہے. اور اگر یہ حق کی گواہی نہیں دی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے استغاثہ کریں گے اور جو ہے اس کی امت کے اوپر جو ہے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے وہ کام جو اس جو رسول تمہارے اوپر جو ذمہ داری ڈال گئے تھے کیا تم نے پورا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو پھر حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. تو سب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے. تو پھر فرمایا فل یبلغ الشاہد الغائب, کہ جو لوگ آج موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں, یعنی یہ کام سلسلہ آگے چلتا رہے لوگوں تک پہنچانے کا. اور پھر آپ نے اس پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا کہ اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے یہ گواہی پہنچا دی, اب یہ امت کے ذمہ ہے کہ وہ یہ گواہی جو ہے وہ ادا کریں کہ نہ کریں. تو یہ جو ہے وہ گواہی ہے جس کے جہاں پہ تذکرہ کیا گیا. اسلامی ریاست میں ریایا اور حکومت کے حقوق و فرائض کی بڑی زبردست جو ہے آیت موجود ہے یہاں پہ, اور یہ آیت 58 اور 59 ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے نظم اجتماعی جو ہے, جو نظم اجتماعی کو آپ کئی طریقے سے بیان کر سکتے ہیں, کوئی بھی جو نظم ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کی, چاہے وہ قبیلہ ہو چاہے وہ معاشرہ ہو, کوئی صوبہ ہو کوئی علاقہ ریجن ہو یا کوئی حکومت ہو یا ملت ہو یا پوری جو ہے وہ امت ہو, اس کا جو نظم ہوتا ہے اس کے تقاضوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ اسلام کے سیاسی اور اسلام کے قانونی اور اسلام کے دستوری نظام کی بنیادی اصول یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. اور یہ آپ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری اسلامی سلطنت کا ایک نقشہ ہے. اور اس میں پہلی بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے, فرمایا کہ ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو, اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل سے کرو. اور یہ بات جو ہے بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ امانت کا مفہوم عام طور پر جو لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نے کوئی چیز کسی کے یہاں رکھوا دی ہے تو وہ امانت ہے بس. حالانکہ امانت کا قرآن کے حوالے سے مفہوم بہت وسیع ہے. امانت کا اطلاق محض کسی رکھی ہوئی چیز پر یا کسی مال پر اور روپے اور چاندی پر نہیں یا سونے پر نہیں ہے, بلکہ اس میں وہ تمام حقوق شامل ہیں, چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں, چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں, چاہے وہ اجتماعی حقوق ہوں, ان کی ادائیگی, تمام کی تمام حقوق کی ادائیگی اس امانت کے مفہوم میں شامل ہے. اس کے اندر تمام عائلی حقوق اور فرائض بھی جو ہے وہ شامل ہیں, اس میں تمام معاشرتی حقوق و فرائض بھی شامل ہیں, اس میں تمام تمدنی حقوق و فرائض بھی شامل ہیں, اس میں سیاسی اور حکومتی حقوق و فرائض بھی شامل ہیں, اور اس میں تمام کے تمام جو قومی حقوق و فرائض ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور یہ بلکہ اس سے بڑھ کر پھر ذمہ دار کسی بھی اجتماعیت کے اندر, کسی بھی نظم کے اندر, کسی بھی گورنمنٹ کے اندر جو ہے جو ذمہ داری کے تمام مناصب ہوتے ہیں, جو رینکس ہوتے ہیں, چاہے وہ مذہبی پیشوائی کی ہوں, چاہے وہ قومی سرداری کے مرتبے ہوں, یعنی یہ پوزیشن آف ٹرسٹ جنہیں کہتے ہیں, جن کو جو ہے کسی نظم کے اندر حکومت کے اندر کچھ لوگوں کو امال بنا کر, کچھ لوگوں کو سول سرونٹ بنا کر اور پبلک سرونٹ بنا کر جو دیے گئے ہیں, یہ سارے کے سارے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے کسی اجتماعیت یا معاشرے کی انتظامی اور سیاسی نظام کے اندر جو مناسب اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے انتخاب میں رائے دہندگان کی جو رائے ہوتی ہے وہ بھی امانت کے اندر شامل ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہے تفاسیر اگر آپ اس کی ان آیات کی تفسیر میں دیکھیں تو علماء نے ان کے بارے میں جو ہے یہی باتیں بتائی ہیں. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو چننا اور جو حکومت اور لوگوں کے اوپر امال اور پبلک سرونٹ اور سول سرونٹ اور جو مناسب ادا کرنے والے جو پبلک جو ہوتے ہیں سیاستدان کہہ لیں جنہیں آج کل کی اسلام میں کہا جاتا ہے ان کی جو ہے انتخاب یہ سارے کا سارا ان کو چننے کے لیے رائے دینا اس کے اندر امانت کے اندر شامل ہے. تو اس طریقے سے قومی اور حکومتی مناسب کے اوپر پھر بددیانت اور جھوٹے اور بد کردار اور خائن اور اسلامی طرز حیات سے دور کی زندگی گزارنے والے افراد کو چننے کے لیے اپنی رائے دینا نہ صرف امانت میں خیانت ہے بلکہ یہ جھوٹ کی گواہی بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر اس جھوٹ کی گواہی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ فرمایا ہے. یعنی یہ وہ بات, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ اگر مثلا مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ان آیات کی اور اس عنوان کے اوپر جو آپ نے لکھا ہے یہ ساری باتیں وہاں سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس شخص نے عام مسلمانوں کو, آپ یہ دیکھیں کہ میں اس لیے یہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اپلیکیشنز ہے اس آیات کی اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ اپلیکیشنز ہم جو ہے یہ ہمارے اوپر ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کل بھی اس کے بارے میں ذکر آیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے, پھر غور سے سنیے, جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے اور پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی وجہ کے بغیر اہلیت معلوم کر کے دے دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, نہ اس کا فرض مقبول ہے اور نہ اس کا نفل, یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. اس حدیث مبارکہ کو جمع الفوائد میں جو حدیث کی مشہور کتاب ہے جس کے اندر جو ہے 15 حدیث کی کتب مشہور کتب کی حدیث کو جمع کیا گیا ہے اس کے اندر اس حدیث کو جو ہے وہ یہاں سے اس کو جمع لیا گیا ہے. قرآن سنت کی روح سے پھر یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی نااہل شخص ظالم اور فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے, اور اسی طرح پھر ایک اچھے شخص کو اور قابل آدمی کو ووٹ دینا پھر ثواب عظیم ہے, بلکہ ایک یہ شریف فریضہ بھی ہے جو ہے اس کو. یہ بات مولانا محمد شفیع صاحب نے جو ہے فرمائی ہے اس میں, یعنی اس انتخاب کے اندر جھوٹ بولنا پھر اور اس میں جو ہے وہ معاوضہ لینا یہ بالکل قطعی طور پر حرام ہے. اور ووٹ کی شرعی حیثیت انہوں نے فرمایا کہ کم از کم ایک گواہی کی سی ہے اور ایک شہادت کی سی ہے, اور شہادت کا غلط استعمال جو ہے وہ گناہ عظیم ہے, اور اس کو محض وہ کسی کوئی سیاست کا کھیل یا سیاست کی ہار جیت سمجھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کی بات ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس میں پھر جو دوسری باتیں بتائی گئیں اس ان آیات کے اندر, تو اس میں پوری اسلامی ریاست کا ایک بلو پرنٹ موجود ہے. انتظامیہ کی بات کی گئی, ایڈمنسٹریشن کی, یعنی آج کل کی جو موجودہ جو نیو نیشن سٹیٹس ہیں ان کے اندر تین جو اہم چیزیں ہوتی ہیں, انتظامیہ, عدلیہ اور مقننہ. اس میں انتظامیہ کی بات کی گئی ہے, مقننہ کی بات, لیجسلیشن کی بات کی گئی ہے, اور اس آیات میں اسلام کا سیاسی قانونی اور پورا دستوری نظام موجود ہے. عدل کے ساتھ فیصلہ کرو فرمایا یہ جوڈیشری ہے, اولی الامر کا فرمایا یہ انتظامیہ ہے, ایڈمن ہے, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ مقننہ ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. پھر منافقین کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے اور منافقین کے اوپر بہت جو ہے گرفت کی گئی ہے, اور فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ جو حکم ہے, جو فیصلہ ہے, جو عدالتیں ہیں, نظام ہے, یہ اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون کو چاہتے ہیں, تو یہ جو ہے نفاق ہے قطعی طور پر, اور ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ جو ہے اگر ذرا سی بھی کوئی دست اندازی کریں تو ان فرمایا کہ ان کو مارو اور ان سے جنگ کرو. جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور فضیلت بیان کی گئی ہے, اور مومن کی قتل عمد کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دائمی جہنم ہے. جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت ہے، کہ نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے کہ یہ عدل کا قیام ہے، نزول قرآن کا مقصد یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کیا جائے، اور اس عدل کے قیام میں مزید حکم یہ دیا گیا ہے کہ اہل ایمان اپنی پوری قوت اور استقامت کے ساتھ عدل و انصاف کے قلم بردار اور گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہ جو ہے حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں سے سچے اور کھرے ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یا جو الذین آمنو آمنو، اے لوگو جو ایمان لاؤ ایمان لے، حقیقی ایمان لے کے آؤ، محض جو ہے وہ جو 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 قانونی ایمان ہے جو جو ہمیں موروثی طور پہ جو جس طریقے سے ملے وہ نہیں، بلکہ شعوری طور پر ایمان لے کے آؤ اور ایمان کے تقاضوں کو یعنی پورا کرو، یہ بات کی گئی ہے. پھر فرمایا کہ مذبذب ذہنیت، یہ لوگ جو حق ہے مارک حق و باطل کے اندر بالکل انڈیسائیڈیڈ ہیں، نیوٹرل ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، اور متربسین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اسی طرف جو ہے چل پڑیں گے، تو ان کو سخت جو ہے ان کی مذمت کی گئی ہے. اور یہ منافقین کا رویہ بھی یہی تھا، فرمایا کہ یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے ترین جو حصہ ہوگا، سب سے سخت حصہ ہوگا آگ کا، اس کے اندر ہوں گے. پھر آخر میں ایک قرآن کے ایک سائنسی معجزے کا بھی ذکر ہے کہ کفار کو آگ کے عذاب میں جب ان کی کھالیں جلائی جائیں گی تو ان کی کھالیں جل جانے پر اللہ تعالیٰ ان کو مزید نئی کھالیں عطا کرے گا، موت نہیں عطا کرے گا، ان کو نئی کھالیں عطا کرے گا تاکہ وہ جو عذاب ان کا مقدر بن چکا ہے وہ اس عذاب کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کا مزہ چکھیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، اس کو فیل کریں. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عذاب کی صورت رکھی ہے. سورہ یہ پارہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی 29 مزید آیات اگلے پارے کے اندر، چھٹے پارے کے اندر ہیں. انشاءاللہ کل ہم چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا.